یہ خواتین کی طرف سے بھی ایک سوال آیا ہے اور کچھ اور سوالات بھی ہیں کہ اکثر لوگ نماز پڑھنے کے دوران ٹوک دیتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، دنیا کا کوئی غلطی ہو رہی ہو، یا یہ تمہارے عورتوں کے لیے کہ تمہارے بال نظر آ رہے ہیں، یہ تو بٹا صحیح نہیں ہو رکھا ہے، تو کیا دوران نماز اس طرح سے ٹوکنا جائز ہے یا نماز کے ختم ہونے کا انتظار کر لینا چاہیے؟ ایک چیز ہے کسی کی بھلائی کے لیے کوئی بات کہنا، یہ ہمیشہ اچھی بات ہے، لیکن اس میں ظاہر ہے کہ وقت کی مناسبت کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ اگر اس کے فرض کیجیے کہ اگر کوئی خاتون نماز پڑھ رہی ہے اور دوسری نے ٹوکا اور اس کی نماز ہی گرم برم ہو گئی تو پھر بالکل ہی ٹوکنا چاہیے، لیکن اگر فرض کیجیے کہ ماں بیٹی ہے، بیٹی کو ماں نے دیکھا تو یہ صحیح سے اس نے بتا نہیں رکھا تو اس نے نمازی کو دانا اشارہ کر دیا تو بیٹی ذرا سے یہ رکھنا ٹھیک کر دو، تو اگر اس طریقے سے اس کو توجہ دلائے کہ جس سے نماز ڈسٹرب نہ ہو، نماز ڈسٹرب نہ ہو تو اس دوران بھی توجہ دلانا چاہیے، لیکن پورا مسئلہ سمجھانے کے لیے انتظار کرنا چاہیے کہ وہ نماز سے فارغ ہو جائے تاکہ بعد نماز اس کو اچھی طرح سمجھا سکے، کیونکہ دوران نماز میں وہ بات پوری سن سکتی ہے اور اگر نماز آپ کی بات سنیں گے تو اللہ کی بات کیسے کرے گی، تو اس لیے وہ بات تو بالکل مختصر تھی ہے تو بتا تمہارا ٹھیک نہیں ہوگا ٹھیک کر لو، جس میں نماز میں خلل نہ پڑے وہ تو دوران نماز بتا سکتے ہیں، لیکن جس سے نماز میں خلل پڑے تو اس کے لیے انتظار کرنا بہتر ہے تاکہ وہ پوری طرح سے آپ کی بات سن سکے اور آپ اسے اسی طریقے سے سمجھا سکے۔ درود پڑھ لیا محمد والا ایک اور سوال ہے اور یہ بھی اچھا سوال ہے کہ انسان نماز میں شریک ہے، اگر کوئی شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور کسی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو کیا وہ نماز چھوڑ کر دوبارہ سے جا کر وضو کرے، دوبارہ نماز پڑھے؟ اگر ایسا کرے گا تو جماعت الگ ہو جائے گا اور لوگ نماز میں آگے ہو جائیں گے، کیا وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے وضو ٹوٹنے جانے کے بعد بھی؟ اس کے بارے میں تفصیل اب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وضو جو ہے وہ شرائط نماز میں سے، جیسے ہی وضو ختم ہوتا ہے ویسے ہی نماز دی یا گئی رہا ہو گئی، فارسی میں کہتے ہیں رہا شد یا نماز آزاد ہو گئی، آپ کی خیر میں تھی آزاد ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ بعض اوقات وہاں سے ہٹنے کی گنجائش ہوتی ہے، بعض اوقات ہٹنے کی گنجائش نہیں ہوتی، یہاں کی جو جماعت ہے نام تک ہٹنے کی گنجائش ہے ہٹنے یا تو ہمارے سائز وغیرہ تھوڑا سا جگہ کو کور کر لے گا یا پیچھے سے کوئی آگے کھڑا ہو جائے، کئی جگہ نہیں ہوتی بالکل گنجائش نہیں ہوتی، جیسے ہم اگر خانہ کعبہ میں مسجد نبوی میں ان جگہوں پر نماز پڑھیں تو ممکن نہیں ہوتا کہ ہم درمیان سے نکل سکیں، بلکہ نماز کے بعد بھی آدھا گھنٹہ لگتا ہے باہر تک نکلنے، 20 منٹ 25 منٹ اتنا وہ ضرور لگتا ہے کہ آپ اپنی جگہ سے نکل کے باہر تک پہنچ سکتے، کہ نماز کے ظاہر جس وقت وضو ٹوٹا اس وقت نماز ختم ہو گئی، لیکن اگر ایسی جگہ ہیں جہاں سے ہٹ سکیں تو ہٹ جائے، جا کے وضو کریں، اب واپس آئیں گے تو پھر سے نماز شروع ہوگی، چاہے چوتھی رکعت میں ایسا ہوا چوتھی رکعت کے سلام سے بھی پہلے اگر وضو ٹوٹ جائے تو جائیں گے وضو کو چاہیں گے پھر سے چار رکعت پوری پڑھنی پڑے، لیکن اگر ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر سب توڑنا صحیح نہیں ہے ممکن نہیں ہے، جیسے سب چیز نہیں کرے کوئی استفادہ کا دن ہے جس میں سب بالکل جوائنٹ کھڑے ہوئے اور اگر بیچ سے ہم ہٹے تو باقی لوگوں کی نماز ڈسٹرب ہوگی، جیسے سب چیز عید کا دن، عید کے دن عموماً مسجدیں بھر رہتی، اب اگر اس میں اگر انسان بیچ میں سے ہٹتا ہے تو باقی لوگوں کی نماز ڈسٹرب ہوگی، اس کی تو ختم ہو چکی ہے لیکن باقی لوگوں کی نماز ڈسٹرب ہوگی، تو ایسی صورت میں سب میں کھڑے رہنا چاہیے۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی اپنی ریسپیکٹ ہوتی ہے آبرو ہوتی ہے، اگر کام دیتا اپنی اگر یہ سب سے ہٹے گا تو سب کہیں گے اچھا یہ نماز میں کوئی گڑبڑ کی تھی، یہ وضو وضو کیوں تھوڑا ہوتا ہے، پھر اس کا نماز ادا نہ ہوتا ہے، تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر انسان کو محسوس ہو کے نکل یہ ایسی صورت میں بے عزتی ہوگی، یہ سب لوگ مجھے محسوس کریں گے، آگے کھڑا بھی ہے مثلا پہلی سب میں اب وہاں سے ہٹے گا تو سب دیکھیں گے، سب دیکھیں گے سب سمجھ جائیں گے کہ جناب انہوں نے کوئی مخفی حرکت کی ہے جس کی بنا پر گزرنا پڑا ورنہ کیوں جاتے گی، تو ایسی صورت میں اگر انسان کے لیے اندیشہ ہے کہ نہیں دوستی ہوگی تو مومن کی کسی مومن کی بھی دوستی صحیح نہیں ہے تو اپنی بھی دوستی نہیں ہونی چاہیے، تو اس صورت میں بھی وہ یہ کر سکتا ہے کہ سپن موجود ہے کہ ایک آدمی سے کوئی باقی لوگوں کی نماز کو کوئی خلل نہیں پڑتا ہے, سپن موجود ہے لوگوں کا ساتھ دیتا ہے, جب ختم ہو جائے گی نماز جاتے وضو کر کے اپنی یہ نماز پھر سے پڑھ لے گا. تو ایک بار اور درست پڑھ لیجیے مولانا. ایک سوال آیا ہے قرآن کی تلاوت کے مطابق, تلاوت قرآن مجید کا خود اشارے ورث تل القرآن ترتیلا, قرآن کو ترتیل سے پڑھو, یا پیغمبر کی شان ہے کہ یتلو علیہم آیاتی, وہ تلاوت کرتے ہیں آیات الہی کی. تو ایسے تلاوت ایسے ترتیل, تلاوت کا مطلب ہے زبان سے ان الفاظ کی ادائیگی. پیغمبر کو جب آیتیں اتر جاتی تھی تو پیغمبر لوگوں کے سامنے یتلو ان کی تلاوت کر دیتے تھے, یعنی زبان سے ان کو پڑھ کر سنا دیتے تھے. اور ایسے ترتیل پورے مزمل کہتے ہیں ورثت للقرآن ترتیلا, قرآن کو ترتیل سے پڑھو, تے رے تے یہ لو ترتیل سے پڑھو. چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام, سچا دے کہ ترتیل کا تعلق لفظ سے بھی ہے, معنی سے بھی ہے, ذہن سے, یہ تمہارا دل سے. لفظ سے تعلق یہ ہے کہ لفظ جو ادا کرو تو ادا کرو, یہ زال ہے یہاں پر یا زے ہے, واد ہے یا زو ہے, سین ہے یا خواب ہے, خواب ہے یا سے, کوثر ہے یا صبر ہے. انا آتنا کل کوثر فصل لربک وانحر, کوثر سے فصل صبر, بسم اللہ میں سین, سین الگ ادا ہونی چاہیے, الگ ادا ہونی چاہیے, سواد الگ ادا ہونا چاہیے. جمام نے فرمایا کہ ایک تعلق ترتیل کا لفظ ہے کہ جو پڑھو اس کے اپنی گرامر کے حساب سے پڑھو, ایک تعلق مانا سے کوشش کرو کہ جو لفظ ادا ہو وہ اس کے مطلب کو بھی سمجھو. جب انسان تلاوت کر رہا ہے اسی لیے ایک اور حدیث میں ہے کہ جب تم قرآن مجید کی تلاوت کرو تو تم میرا نگاہ تمہاری توجہ آخر پر رہے کہ مجھے تو یہ پارا پورا کرنا ہے, چاہے جیسے ہو جائے جیسے وہ, اور لوگ بہت تیز, بعض لوگ اتنی تیز پڑھتے ہیں کہ خود بھی نہیں سمجھ پاتے کہ میں کیا پڑھ رہا. تو سامان نے فرمایا کہ تمہاری توجہ آخر پر رہے, کہ آخر پر رہے گی تو سیدھی ہوگا یہ گاڑی گزر جائے گا, بلکہ کوشش کرو تمہیں کہ کچھ لفظ ہے سمجھنے کی کوشش کرو. کبھی ترجمہ ساتھ میں ہوتا ہے تو انسان تھوڑا ترجمہ بھی کبھی دیکھ لیا کسی آیت کا, ضروری کہ جتنی آتے پڑھی اتنے کا سب کا ترجمہ دیکھا, لیکن اگر سب کی آپ نے پہلے آتے ہیں پڑھی تو دس کا ترجمہ دیکھنے, پانچ کا ترجمہ دیکھنے, ہو سکتا ہے یہ مطلب ایسا ملے کہ جس میں انسان کی ایک اصلاح ہو جائے, ایک انسان کی تربیت ہو جائے. جیسا کہ امام نے فرمایا کہ جب آیت رحمت کے گزرو تو درخواست کر کے پالنے والے ایسی رحمت میں مجھے بھی شامل کر لے, اور جب آیت عذاب سے گزرو تو درخواست کر کے پالنے والے مجھے اس قسم کے عذاب سے محفوظ رکھنا, جب اطاعت والی آیت سے گزرو تو یہ جذبہ پیدا کرے تو پالنے والے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرنا, اور جب معصیت والی آیت سے گزرو تو یہ دعا کرنا کہ پالنے والے مجھے ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھنا. درود پڑھ لے محمد والا. اب یہ تو ایک بنیادی بات تھی, اب اس سلسلے میں جو سوال آیا ہے کہ ماہ رمضان میں انسان زیادہ تلاوت کرتا ہے, تب اس نے تلاوت کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ انسان الفاظ کی ضرور ادائیگی ہونی چاہیے. اب ایسا بھی تو ایسا ہو کہ ہم چاہتے ہیں کہ قرآن پڑھیں لیکن کافی دیر سے پڑھ رہے ہیں تھک جائیں, پر ابھی دل بھی چاہ رہا کہ نہیں نگاہ قرآن پڑھے, تو امام نے فرمایا کہ جب انسان کے لیے قرآن پڑھنا ممکن نہ ہو یا سخت ہو رہا ہو تو قرآن کو دیکھتے رہنا بھی ثواب. اسی لیے ایسے لوگ کہ جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا, فرق کیجیے خدا نہ خاصا کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس نے قرآن نہیں پڑھا, چاہتا ہے کہ میں مبارک زندگی میں ثواب بھی حاصل کروں, تو وہ قرآن مجید کو کچھ دیر دیکھے, ان آیتوں پر نظر کرے, دوڑائے, بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین, ان آیتوں کو جن کو پڑھ نہیں رہا ہے لیکن آنکھوں سے پڑھ رہا ہے, آنکھوں سے دیکھنا بھی بال سے ثواب ہے, کیونکہ جو چیزیں ایسی ہیں جن میں جن کو دیکھنا ثواب ہے ان میں قرآن مجید ہے, ایک خانہ کعبہ ہے, ایک مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. مولا کے چہرے کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا کہ نظر الوجه علی عبادت، علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا بھی عبادت، تو قرآن کی طرف بھی دیکھنا عبادت ہے، تو اگر پڑھنا کسی وجہ سے کسی بھی وقت ممکن نہ ہو تو صورت میں صرف دیکھنا بھی کافی ہے اور اس صورت میں ثواب حاصل ہوگا۔ ایک اور بات جو میں نے گزشتہ ہفتے کو عرض کی تھی، ہفتے کو نہیں عرض کی بلکہ اس سے پہلے عرض کی تھی، نہیں بارہ پیر یا منگل کی بات کی تھی، جب وہ جنگ بدر کا تذکرہ تھا، منگل ہی ہونا چاہیے۔ جنگ بدر کے سلسلے میں ایک قرآن مجید کی آیت آئی تھی، کیونکہ ایک سوال اس میں آیا ہے، اب یہ محترم کی طرف یا محترمہ کی طرف یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن سوال آیا ہے کہ حمص کا حکم قرآن مجید کی کس آیت میں، تو یہ دو جگہوں پر ہے، ایک جہاں جنگ بدر کا تذکرہ ہے وہاں ہے، اور ایک سورت وہ دسویں پارے کی پہلی آیت، دسواں پارا جو ہے واعلمو یہ دسواں پارا ہے، تو دسویں پارے کی جو پہلی آیت ہے اور یہ سورہ مبارک انفال ہے، قرآن مجید کو آٹھواں سورہ ہے، پارا دسواں ہے، پہلی آیت ہے واعلمو انما غنمتم من شیء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، یاد رکھو جو تمہیں منفعت حاصل ہو اس میں سے ایک حصہ تم کو خمس کے طور پر نکالنا ہے، اللہ کے لیے، رسول کے لیے، رسول کے قرابت داروں کے لیے، ان میں یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، اور حالت سفر میں پریشان ہو جانے والوں کے لیے۔ تو یہ آیت بالکل کلیئر ہے، جس میں خمس کا تذکرہ بھی ہے اور اس کا مسلک کا بھی تذکرہ ہے۔ اب اس میں ہماری تفسیروں میں اور برادر اہل سنت کی تفسیروں میں ایک فرق ہے، اہل سنت یہاں پر صرف وہ منفعت مراد ہے کہ جو حالت جنگ میں حاصل ہوئی ہو، دشمن سے لڑائی ہوئی کافر و مسلمان کی، مسلمان کامیاب ہو گئے اور کافر جو ہے وہ اپنا جو کچھ مال دولت تھا وہ سب میدان میں چھوڑ کے بھاگ گئے جان بچانے کی۔ اب جو مان بچا ظاہر ہے کہ یہ کوڑا کر سکتے نہیں کہ جس کو چھوڑ دیا گیا کہ طرف ہو گئے، نہیں ظاہر ہے کہ وہ چلے گئے، تو یہ جو مسلمان تھے جنہوں نے ان سے مقابلہ کیا تھا اور زحمت برداشت کی تھی، یہ لے جائیں گے ان میں سے 80% ان مجاہدین پر تقسیم کیا جائے گا اور 20% پیغمبر کو دیا جائے گا، اور پیغمبر کو اور ان کے اجداد کو اور مسکین اور یتیموں کو دیا جائے گا۔ یہ تو برادران سنت کا مسئلہ ہے، مگر شیعہ تفسیروں میں جو اہم تاریخ سے وارد ہوئی وہ کیونکہ لفظ غنیمت ہے منفعت کے معنی میں، عربی زبان کا محاورہ بھی ہے کہ تذهب سالما وترجع غانما، کوئی شخص سفر پر جاتا تھا تو کہتے تھے کہ تم جاؤ سلامتی کے ساتھ، آؤ منفعت کے ساتھ۔ تو اچھا، اب پھر یہ کہ اگر اور چیزیں کہ جو جنگیں پیغمبر اسلام کے زمانے میں لڑی گئی ہیں، بظاہر کہ ان کا اس وقت کوئی تصور نہیں، جب تک قائم آل محمد زمانہ زیادہ کر رہا ہے، تو اس لیے غیر تحریم کی روایت میں بالکل واضح ہے کہ اس سے ہر وہ منفعت انسان مراد ہے جو انسان کو ملتی ہے، کیونکہ لفظ منفعت استعمال ہر منفعت جو انسان کو ملتی ہے وہ کسی دائرے میں آتی ہے۔ سطحی طور پر تمام جتنی توجہ بتایا گیا، آپ جس کی بھی تکلیف کرتے ہیں، آپ کی تکلیف باقی ہو، آپ کی تکلیف باقی ہو، یا اس پر جو مراد ہیں آپ سستانی اور آپ خامنے ہی کی دائر تکلیف ہو رہی ہے، تو ان کی کتابوں میں بھی اس کی پوری ڈیٹیل موجود ہے کہ جو بھی انسان کا روزگار ہو، کہیں کوئی شخص وکیل ہے تو ایک عالت اس کا روزگار ہے، ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹری اس کا روزگار ہے، بڑی ہے اس کا کام بڑی کا کام ہے تو اس وہ اس کا جو روزگار ہے، ایک تاجر ہے اس کے کاروبار ہے وہ روزگار، جو بھی اس انسان کا روزگار ہو اس میں سے جو بھی اس کو آمدنی ہو وہ نفع ہے اس کا، جو نفع اس نے کمائی، اس منافع کو اپنی ذات پر، اپنی اولاد پر، اہل خاندان پر، دوستوں پر، جاننے والوں پر جتنا چاہے خرچ کرے، سال بھر تک پوری رقم نہیں خرچ کر سکا تو جو بچ جائے اس کا 1/5 نکال۔ اس کو آپ یوں مثال سمجھیے، پر کیجیے اس طرح نے باپ نے بیٹے کو 100 روپیہ دے دیا تو بیٹے جاؤ یہ آپ آج کل دن گھومنا پھرنا اور کھانا پینا کچھ، اگر یہ پیسہ سب خرچ ہو گیا تو کوئی بات نہیں ہے، اگر بچ جائے کچھ اس میں سے 5 روپئے بچ جائے تو ایک روپے غریب کو دے دینا جو دروازے پر بیٹھا ہوگا. تب جائے کہ یہ اگر باپ ایسا حکم دیتا بیٹے کو تو اس سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ یہ باپ اپنے بیٹے کا بھی خیر خواہ ہے اور اس فقیر کا بھی خیر خواہ ہے. اگر تم نے سب خرچ کر دیا تب تو کچھ بھی تم سے نہیں پوچھا جائے, لیکن اگر پانچ روپئے بھی بچ جائے تو اس میں سے ایک روپیہ اس فقیر کو جو راستے بیٹھا ہوگا دے دینا. صرف خود کا یہی حکم جو خدا رسول نے جمال انسان کو عطا کیا ہے. سال بھر میں اگر وہ سب کھا گیا, ماشاء اللہ اس کا شکم اتنا قوی تھا کہ جو کھایا وہ سب ہضم ہو گیا. درست کر لے محمد والا ان شاء اللہ ضرور ملنا چاہیے بچوں کو. درست کر لے محمد والا ہوں گا. اب خرج کی بالکل یہی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال دیا اس کی طرف کی جاتے کہ تم جہاں چاہو خرچ کرو, اپنی ذات پر خرچ کرو, اولاد پر خرچ کرو, شریک حیات پر خرچ کرو, ماں باپ تمہارے ان پر خرچ کرو, بھائی بہن ان پر خرچ کرو, زیارت کے لیے جانا ان پر خرچ کرو, تفریح کے لیے جانا ان پر خرچ کرو, کوئی بیمار پڑ جائے اس کے علاج پر خرچ کرو, بچوں کی تعلیم پر خرچ کرو, گھر کے بہت بیچ پر خرچ کرو, جہاں جاؤ خرچ. جتنے بھی جائز راستے ہیں سب پر خرچ کرو. اگر جتنا ہم نے دیا تو سب خرچ ہو گیا تو کچھ تم سے نہیں پوچھا جائے. لیکن اگر اس میں سے کچھ بچ گیا, پانچ روپیہ بھی بچ گیا, تو ایک فقیر کو دے دو چار اپنے پاس رکھو, تاکہ یہ چار تمہارے پاس محفوظ رہے. آئندہ ہو سکتا ہے کوئی اگر جنسی آ گئے تو تمہیں جنس کے لیے چار ہو گیا تمہارے پاس میں, ایک کو تو غریب کو مل جائے. اسی بنیاد پر تمام پکا یہ قانون ہے کہ جو بھی مال انسان کو جائز طریقے سے ملا اس کو جتنے جائز کام ہے سب نفرت کرے. اگر پورا خرچ ہو گیا تو کچھ نہیں, اس کے دن میں کچھ بچ جائے تو اس بچے ہوئے میں سے پانچ بچے کو ایک روپیہ دینا ہے. اب اس کے لیے آسان ترین راستہ یہ ہے کہ انسان کوئی دن معین کر لے کہ میں اس دن دیکھوں گا, چیک کروں گا. مثلا آج ہے 9 دسمبر, میں 9 دسمبر کو چیک کیا کروں گا تو دیکھوں میں نے اس سال سب جو کمایا تھا وہ سب گنوا دیا یا کچھ بچ گیا ہے. اگر سب خرچ ہو گیا تو کچھ نہیں, کوئی ذمہ داری مجھ پر نہیں, ٹھیک تھا, خدا نے دیا میں خرچ کر دیا. اور اگر کچھ بچ گیا ہے, 5 روپئے بچا تو 1 روپیہ, 10 روپئے بچا تو 2 روپیہ, 20 روپئے بچا تو 4 روپیہ, 25 بچا تو 5 روپیہ, تاکہ میں اس کے ذریعے سے بندگان خدا کو خیر پہنچاؤں. اب دوسرا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ خمس کی تقسیم کس طرح ہوگی. تقسیم بھی وہی طریقہ ہے جو قرآن نے خود بیان کر دیا. اس کے لیے مثال درج کرو کہ آپ غور فرمائیے. ایک بار اور پڑھ لیجیے محمد. خمس کا مطلب بھی عام طور پر قرآن نے لکھ دیا کہ یہ جو مطلب جو خمس کی رقم نکلے گی, 2 روپیہ نکلا ہے مثلا, یا 10 روپیہ نکلا ہے تو بھی 50 بجے 10 نکلا ہے, 100 بجے گئے تو 20 نکلا ہے, ہر کر کے 100 روپیہ کے پاس بچا ہوا تھا اس میں تو 20 اس نے خمس نکالا, اس 20 کو 2 روپے بتا دے گا. ٹھیک ہے, قرآن مجید میں خدا رسول, رسول کے خلاف دار, اور اس کے بعد یتیموں, مسکینوں اور حالت سفر میں پریشان ہو جانے والوں کا تذکرہ کیا. تو 6 حصے قرآن بیان کیے, یہ 6 حصے 2 حصے پر بڑھ جائیں گے, 3 حصہ ایک طرف اور 3 حصہ دوسری طرف ہے. تو اب یہ جو خمس آپ نکالیں, جو 20 روپیہ نکلا اس کو برابر سے 2 حصے بانٹ دیا جائے گا. آدھا حق کے امام ہے, اگر امام آ کر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف, کی خدمت میں پہنچنا ممکن نہیں ہوتا تو ہم انہیں کے پاس جاتے ہوئے ان سے پیش کرتے تھے کہ بھائی آپ کس کو چاہیں اپنی مرضی سے چاہیں آفت کریں. لیکن جب یہ عہد ہے ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے, تو پھر جو زمانے کا سب سے بڑا مشتحد ہوگا جسے نائب امام کہا جاتا ہے, میں امام ہے یہ نائب امام, کیونکہ امام نے اس کو نائب بنایا اپنے دور میں, جیسا کہ اس حدیث کو میں نے آپ کے خدمت میں پیش کیا تھا کہ امام نے فرمایا کہ آنے والے دور میں یہ فقہ ہوں گے, فإنهم حجتي وأنا حجة الله, وہ میرے نائب ہے میں اللہ کا نائب ہوں. تو جب امام اللہ کا نائب ہے اور یہ امام کا نائب, تو یہ جو 10 روپیہ ہوگا یہ تو نائب امام کو بھی دیا جائے گا کہ وہ دین کے کاموں میں جہاں چاہیں خرچ کرے, یا اس نائب امام نے جس کو اپنی طرف سے پرمیشن دی ہوئی ہے کسی دینی کام کے لیے, کوئی شخص امام باغا بنوا رہا ہے اس نے پرمیشن لی ہوئی ہے, کوئی شخص مسجد بنوا رہا ہے اس نے پرمیشن لی ہوئی ہے, کوئی شخص رفاع عامہ کو کوئی کام کر رہا ہے اس نے پرمیشن لی ہوئی ہے, یا کوئی اور شخص تبلیغی کو خدمت انجام دے رہا ہے اس کی بھی پرمیشن لی ہوئی ہے. مست ہے جس کے پاس پرمیشن بھی ہے, اگر کسی عالم کو دے رہے ہیں تو مست کی پرمیشن ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے دوسری جیوی کام میں خرچ کریں. امبیکا منی صاحب پرمیشن تو کبھی نہیں لی تھی, وہاں کا میں اعتماد کر لیا تھا کہ اچھا آدمی ہے کرے تو دیکھیے اب اور یہ کہیں کوئی جدید نہیں کام نہیں کر رہا سب پیٹ پوجا میں سکتا تھا تو پھر نہیں لے سکتے درست کر لے ہم ہمارا تو آدھا حصہ حق کا امام کہا جاتا ہے آدھا حصہ حق کا سادات کہا جاتا ہے آدھا حصہ جو حق کا امام ہے وہ یا تو نائب امام تک ہوتا ہے یا نائب امام کا وہ نمائندہ کہ جو جس کے پاس پرمیشن دی ہو اس سے اور وہ دینی قانون میں خط بھی کرے اس کو دیا جائے گا اور آدھا جو سادات کا حصہ ہے وہ جس غریب سید کو بھی آپ مستحق سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا رشتے دار ہے یا آپ کا دوست ہے آپ کا پڑوسی ہے آپ کا جاننے والا ہے جو بھی آپ کے ذہن میں کوئی غریب آدمی ہو آپ اس تک وہ رقم پہنچا سکتے ہیں اور ہم یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ خمس بلکہ آپ اس کو بطور جلد بھی دے سکتے ہیں اگر آپ نے محسوس کیا کہ نہیں وہ خمس کے نام سے لینے میں ذرا بے عزتی محسوس کرے گا آپ تحفے کے نام پر دے سکتے ہیں عید کے دن جا کر ویسی اس کے ہاتھ میں رکھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ یہ رکھیے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کو خمس دے رہا ہوں یا کتاب دے رہا ہوں یا کترا دے رہا ہوں فطرے میں بھی سیم یہی حکم ہے کہ آپ کسی کو دے قسم بتانا ضروری ہے کہ میں آپ کو فطرہ دے رہا ہوں نہیں آپ ایک لفافے میں بند کر کے رکھ دیں بھائی یہ اس کا موقع ہم نے سوچا کہ آپ کے لیے کچھ نہیں جا سکتے تو آپ یہ رکھ لی کیونکہ شریعت نے یہ چاہا کہ بندگانوں خدا کی ضرورت بھی پوری ہو ان کی عزت نفس بھی مجبور نہ ہونے پائے تو اس لیے جس کو آپ دے اس کو یہ بتانا ضروری ہے کہ میں آپ کو فطرہ دے رہا ہوں میں آپ کو زکات دے رہا ہوں میں آپ کو صدقہ دے رہا ہوں میں آپ کو خمس دے رہا ہوں نہیں یہ میری طرف سے آپ رکھ لیجیے اگر وہ زیادہ عزت دار ہے تو آپ اس کو جیب میں ڈال دیں گے نہیں میں آپ رکھ لیجیے پلیز یہ عید کا دن ہے عید کا اس کو قبول کر دیجیے اگر محسوس نہیں ایک خوشی کی مناسبت تھی تو آپ نے کوئی چیز کو بطور تحفہ سے دی درست کر لیجیے مطلب تو اس میں جو قریبی رشتے دار ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں صرف انسان اپنی اولاد کو نہیں دے سکتا ماں باپ کو نہیں دے سکتا باقی جتنے رشتے دار ہیں بھائی کو دے سکتے ہیں بہن کو دے سکتے ہیں چچا کو ماموں کو پھوپھی کو خالہ کو اگرچہ بالکل قریبی رشتے دار ہیں لیکن ان کو دے سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ضرورت مند ہے دے سکتے ہیں بہنیں خدا نہ خاصا بیوہ ہو گئے وہ وہاں رہتی ہے وطن میں رہتی ہے اور اس سے کوئی ابھی چھوٹے بچے ہیں تو آپ کے پاس جو ہم نکلا آپ اس کو دے سکتے ہیں یہ کوئی بتانا ضروری ہے کہ میں تم کو خمس بھیج رہا ہوں نہیں آپ یہی بھیج دو سمجھے کہ میرے بھائی میں نہیں بھیجو جی ہاں تو اگر نکالنے والا سید ہے تو جو بھی اس کے قریب رشتے دار ہم کو دے سکتا ہے چونکہ یہ حق کے سادات ہے یہ حق کے سادات کا مطلب یہ ہے کہ سادات ہی کو یہ ملے گا اور سادات میں اپنے رشتے دار ہوں یا غیر رشتے دار ہوں اگر رشتے دار ہو تو ان کا زیادہ حق ہے چونکہ رشتے دار کو دینے کی صورت میں خمس کا حق بھی ادا ہوتا ہے اور صلہ رحم بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا قرابت دار کا خیال رکھا بس ضرورت صرف یہ ہے کہ وہ مستحق ہو واقعی مستحق ہو اور صرف اس رشتے داری کی بنا پر لگے رہے بلکہ آپ محسوس کرتے کہ نہیں یہ واقعی ضرورت مند ہے اس وقت یہ سخت بیمار تھا اس کے علاج کے لیے ضرورت ہے یا اس کے گھر میں کمانے والے کا مہنگا جتنی آمدنی ہے وہ اس کے اخراجات سے پورے نہیں ہوتی یا آپ کے بچے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اس کے بچے کپڑے نہیں بنا سکتا ہے یہ مکان کرائے میں رہتا ہے کرایہ نہیں دے سکتا جو بھی ان نیڈس جو بھی آپ اس کے محسوس کریں کہ اس کی ضرورت ہے تو اس کے ذریعے آپ نے رہائش بھی ہے لباس بھی ہے خوراک بھی ہے اور بھی زندگی کی ضروریات ہے ان نیڈس کو پورا کرنے کے لیے آپ وہ حصہ اس کو دے سکتے ہیں. ایک حصہ ایک سوال آخری ہے جو اسی سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ کہ اگر پوچھا ہے کہ جس نے آج تک خمس نکالا اس کے لیے کیا حکم ہے اس کے لیے اس میں یہی بات ہے کہ جس دن توجہ ہو جائے تو ایک رائے شامل ہو جائے اسی دن بیٹھے اور دیکھیں کہ میرے دن میں کیا حق بنتا ہے جو حق بنتا ہے اگر فرض کیجیے کہ ایک شخص ہے 90 میں اس کی ملازمت شروع ہوئی تھی اب اس کو 2001 ختم ہونے والا ہے تو 2011 برس سے وہ کما رہا ہے اچانک تو انسان کو اپنا پتا ہوتا ہے ان انسان والا نفسی لبتی رہا انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے تو انسان کو عام طور پہ پتا ہوتا ہے کہ میں نے کتنا کمایا کتنا گنوایا کچھ بچا سکا تھا کچھ نہیں بچا سکا تھا یہ عام طور پہ معلوم ہوتا ہے تھوڑا بہت پورا نہیں معلوم ہوتا لیکن ایک رف آئیڈیا انسان کو ہوتا ہے کہ میرا کون کون سا سال میرا سختیوں میں گزرا ہے کون سا میرا سال درمیانہ گزرا ہے کون سا سال میرا خوشحالی میں گزرا ہے یہاں تک انسان کو پتا ہوتا ہے انسان کی اپنی لائف کے طرح اگر معلوم ہے تو انسان 90 میری ملازمت ہوئی ہے مگر اتنی محدود ملازمت کی کہ اس سے گھر کا خرچہ نہیں پورا ہوتا تھا کچھ نہ کچھ کوئی پریشانی نہیں رہتی ظاہر اس کا مطلب کنفرم ہے کہ ہم اسے کچھ قابل نہیں تھے کہ ہمارے پاس کچھ بچتا لیکن اندازہ کبھی 93 سے یا 94 سے میں کچھ خوشحالی نہ ہوں تو انسان آج یہ کر سکتا کہ میرے پاس 93 میں کیا بچا ہوگا 93 میں کیا بچا ہوگا جو بھی اس کا اندازہ ہو جائے کہ یہ اتنا بچا ہوگا. اب اگر فرض کی گئی چھ سات برس کی تھوڑی تھوڑی بچت کو اس نے سامنے رکھا, محسوس ہوا کہ جیسے ایک اچھی خاصی رقم ہے تو میں سب کیسے ادا کروں, میرے پاس 93 میں بچا تھا 7,000, 94 میں بچا 9,000, 95 بچا 11,000, مگر میں کبھی کچھ نہیں ادا کیا, یہ ہو گیا 1,00,000. اب 1,00,000 میں سے 20,000 تک کچھ تو مگر میں کیجیے گا پیسہ سے کہ جس کے دن میں بہت رقم بن جا رہی ہے اور وہ رقم اس وقت کس کے لیے ادا کرنا ممکن نہ ہو. ایک چیز رقم زیادہ بن گئی لیکن ادا نہیں کر سکتا, میرے ذمہ نکل رہا کہ میں 20,000 دوں اور میں جانتا ہوں میرے پاس 20,000 ہے. تو اگر یہ محسوس کرے کہ نہیں جتنی رقم میرے ذمہ بن رہی ہے وہ میرے پاس موجود ہے, تو پھر صرف دل کو مضبوط کرنا کافی, اپنے دل کو مضبوط کرے کہ جب میرے اوپر واجب ہے تو کیوں نہیں ادا کروں, واجب دیے اور میرے پاس ہے بھی تو میں ادا کروں, ادا کر دوں اور جس نے مجھے پہلے دیا ہے وہ آئندہ بھی مجھے ضرور دے گا. یہ نہیں کہ میں اس کی راہ خرچ کرنے کے بنا پر کنگال ہو جاؤں گا. درود پڑھ لے محمد والا. ایک منٹ کی بات مکمل ہو جائے, تو اگر جتنی رقم میری ذمہ بن رہی ہے 20,000 میری ذمہ بن رہی ہے وہ میرے پاس پوری موجود ہے, تب تو ٹھیک ہے, میں صرف ہمت کی ضرورت ہے تو میں اپنے دل کو مضبوط کروں کہ ابھی نہیں دیا تھا وہ مجھے مستقبل میں دے گا, میں اس کو ادا کروں. لیکن اگر کوئی جہاں یہ نظر آئے تو نہیں میرے ذمہ باقی تو بہت ہے, 20,000 باقی اور میں دے نہیں سکتا, میں یہ رقم نہیں دے سکتا ہوں, 20,000 میں نہیں نکال سکتا ہوں, کیسے نکالوں, تو اس صورت میں یہ اجازت ہے شریعت کی طرف سے جس کو جو عموماً مجتہدین کے نمائندے یہ اجازت دیتے ہیں ان سے بتانا پڑتا ہے کہ انسان قسطیں معین کر سکتا ہے, مجتہد کی اجازت سے قسطیں معین کر سکتا ہے. میں سفر کر رہا ہوں میں 20,000, مگر میں سمجھتا ہوں بھائی میں 20,000 ایک ساتھ نہیں دے سکتا, منتھلی 500 دے سکتا ہوں, 500 دیکھ لیں, ایک کسی ڈائری میں لکھ لیں کہ میں نے آج کی تاریخ میں اتنا حساب کیا ہے, میرے ذمہ اتنا بنتا ہے, میں منتھلی 500 دوں گا یا منتھلی میں 100 دوں گا, فرق کیجیے. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں میں 500 نہیں دے سکتا, میں 100 روپے مانا دے سکتا, میری آمدنی اتنی ہے کہ میں اس میں سے 100 دے سکتا ہوں, تو ٹھیک ہے لکھ دیں کہ میں 100 مانا دوں گا, یا 50 دے سکتا ہوں, 50 ڈالر میں دے سکتا ہوں, مانتا اس سے نہیں دے سکتا تو لکھ دیں کہ میرے ذمہ اتنا نکلتا ہے لیکن میں منتھلی اتنا دے سکتا ہوں. تو یہ کہ انسان چونکہ یہ معاملہ صرف انسان اور خدا کا ہے, وہ خدا کے معاملہ کے بارگاہ میں اپنے کو فرض کرنا چاہتا ہے کہ میرے ذمہ خدا اور رسول کا کوئی حق باقی نہ رہے, تو اپنے خدا ہی سے یہ عائد کرنے کے پالنے والے میری جو موجودہ آمدنی میں اس میں 50 دے سکتا ہوں, تو ٹھیک ہے لکھے تو میں 50 دوں گا, تاکہ اگر فرض کیجیے کہ کبھی اس کو بھول چک ہو جائے کہ میں نے کب سے شروع کیا تھا کتنا ادا کیا ہے تو اس کو معلوم ہو, تو اس لیے میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کو لکھ لینا بہتر ہے. یہ کتاب نہیں لکھا کہ آپ جو کسی ڈائری میں لکھیں یا نوٹ بک میں لکھیں, نوٹ بک چھوٹی ہو یا بڑی ہو, پرانی ہو یا نئی ہو, اچھے کاغذ ہو بچوں کا کاغذ ہو, یہ نہیں لکھا, یہ میں ایسی آپ کو ارد کر رہا ہوں کہ لکھا ہوا رہے گا تو انسان کو خود حساب کرنے میں آسانی ہوگی, تو 6 مہینے کے بعد حساب کرے گا تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ میں نے اب تک کتنا ادا کر دیا, جتنا ادا کر دیا باقی میرے ذمے میں. اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیچ میں کہیں کوئی اضافی آمدنی آ گئے, آگے اس کے انسان ایک اضافی بھی ڈال دے, اس تو اگر لکھا رہے گا تو اس کو اندازہ رہے گا کہ میں نے اتنا ادا کر دیا اتنا باقی ہے. تو اس لیے ہر وہ انسان جس نے اب تک خم نہیں ادا کیا ہے وہ اگر توجہ ہو جائے تو مجھے یہ حق ادا کرنا چاہیے, خدا کا ہے رسول کا ہے اور اولاد رسول میں جو پریشان حال ہے ان کا, تو یہ صاف کرے اگر اس کے دن میں جو رقم بنتی ہے وہ ادا کر سکتا ہوں تو ادا کر دے, آدھی حق امام کے طور پر آدھی حق سردار کے طور پر, نہیں ادا کر سکتا پوری تو یہ دیکھے کہ میں اپنے مالی حالات کے اعتبار سے منتھلی کتنا ادا کر سکتا ہوں, جتنی ادا کر سکتا ہے اس کے قسط معین کر لے, اس کو کہیں یادداشت کے طور پر لکھ لے, ادا کرتا رہے, ان شاء اللہ ایک وقت آئے گا جب ساری رقم ادا ہو جائے گی اب آپ کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ہاں فطرہ جو ہے شریعت مقدس میں ہر انسان پر واجب ہے کہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا فطرہ جو بھی چاند رات اس کے گھر موجود ہیں سب کا ادا کرے, کوئی ملازم ہے تو اس کا بھی, کوئی مہمان آیا کے ٹھہرا ہوا ہے جیسے ہم آ گئے ہیں تو قبر صاحب بیچارے پریشان ہوں گے, ضرور پڑھ لیں محمد والا. تو اگر کوئی کسی کے یہاں مہمان ٹھہرا ہوا ہو یا کوئی اور اسی دن آ جائے یا کسی کے یہاں ماشاء اللہ اسی کے یہاں اس کے یہاں بیگم کے یہاں کوئی بچہ اسی دن پیدا ہو جائے تو وہی ٹائم عید منا جائے آپ کے ساتھ, تو اگر چاند رات کو بچہ بھی دنیا میں آ جائے یا کوئی مہمان کہیں سے آ جائے بھائی سال ہم آپ کے ساتھ عید منائیں گے, تو جو لوگ بھی جو آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہیں وہی آپ کو فکر بچیں گے. بہت سے گھر میں ملازم ہوتے ہیں, بہت گھر میں ملازم نہیں ہوتا, اگر ملازم بھی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ کھانا پینا ہے اس کا, تو اس کا ملازم کا بھی دینا ہوگا, بچہ ہے اس کا بھی دینا ہے, مہمان ہے اس کا بھی دینا ہے. تو شب عید جو لوگ بھی آپ کے گھر ٹھہرے ہوئے ہیں یا آپ کے فیملی ممبر ہیں جن کا اخراجات آپ کے ذمے ہیں ان کا فطرہ واجب تو ہوتا ہے شب عید, لیکن اگر انسان چاہتا ہے کہ نہیں میں ذرا پہلے سے نکال دوں اپنے وطن میں بھجوا دوں کسی غریب کو, تو وہ پہلے سے بھجوا سکتا ہے. جب کام ہو جائے گا اسے پھر سے نیت کر لے گا کہ میں نے جو رقم بھیجی تھی وہ فطرہ تھا, خدا عمدہ نے میرے کو قبول فرما. جی
بچہ
یعنی رات گزرنے کے بعد صبح تو چار بجے شام کو, ہاں اور چاند ہو گیا یا بالکل وہ تو حاضر ہو چاند کے وقت وہ موجود تھا. جی نہیں صاحب وہ کیوں دے گا, ورنہ تو اس دن آپ نہیں آپ, ہاں نہیں اس کا واجب نہیں, واجب صاحب خانہ کا تو پھر اس کو دیکھیے کچھ نکال دیجیے, یہ ہو سکتا ہے سر. جی تو یہ ہے کہ اصل میں کسی کے یہاں کوئی چیز بھیجنے سے فطرہ نہیں واجب ہوتا, افطاری جو سینٹر میں آتی ہے وہ ایک سامان ہے جو کہیں بھیجے, یہ سامان انسان دن میں بھیجے رات میں بھیجے, جو تمہیں کہ جو لوگ مہمان بن جائے, ورنہ اگر ایسا ہو جائے تو آئندہ کبھی جو ہے ان کے رمضان کو یہاں پر کوئی افطاری کسی نہیں نظر آئے گی, ایک بار پورے پلوان ہو جائے گا. نو فطرے کے جو مستحق ہے, اگرچہ جو زکات کا مستحق ہے وہ فطرے کا بھی مستحق ہے, لیکن تقریباً سارے مجاہدین کا یہ فتویٰ لکھا ہوا موجود ہے کہ فطرے کا سب سے بہتر مصرف یہ ہے کہ کسی غریب کی غربت کو دور کیا جائے, اس سے کسی جو انسان انتہائی پریشانی میں اس کو دے دیا جائے. آپ دیکھیں ایک شریعت نے جو قانون رکھا ہے کہ فطرہ انتہائی غریب لوگوں کو دیا جائے, چاند واجب کب ہوتا ہے, چاند دیکھنے کے بعد واجب ہوتا ہے, اس پہ نہیں واجب ہوتا ہے. ایسے معاشرے یہاں پر ظاہر ہے کہ ایسی صورت حال نہیں ہے اس لیے کہ فلاحی مملکت ہے, مگر دنیا میں ایسے بہت سے ممالک ہیں, ایسے لوگ ہیں جہاں پر اکثر پتا رہتا ہے. شریعت نے چاند رات کی رقم رکھی ہر ہر خوشحال انسان پر, خوشحال کیا اوسط انسان پر, کہ فطرہ نکالو کسی غریب تک پہنچاؤ, تاکہ کم از کم کم از کم اگر وہ کل رات بھوکا تھا تو عید کی رات وہ اور اس کے بچے بھوکے نہ ہوں, عید کی صبح اس کے بچے بھوکے نہ ہوں, تاکہ وہ جو انتہائی غربت میں انتہائی پریشانی میں ہے وہ بھی وہ دن جو ہے وہ اچھی طریقے سے گزار سکے. تو اسی لیے یہ فطرے کے لیے عام طور پر مجھ سے ہدایت ہے آپ انہیں لوگوں کو دیں کہ جو پریشان حال ہیں, اگرچہ زکات کا جو مصرف ہے یہ فطرے کا مصرف ہے, مگر ترجیح پریفرنس اس بات کو ہے کہ کسی غریب مومن کی اس سے مدد کی جائے اور اس کی پریشانی کا خاتمہ کیا جائے.
وہ غریب جس کے پاس
فطرہ دینے
کے پیسے نہیں
ہیں
اور اس کے لیے واجب ہے کہ دوسرے لوگ اس کی مدد کریں, اس کے لیے
فطرہ نہیں اس پر واجب نہیں, فطرہ صرف انہیں لوگوں پر واجب ہے جو اپنا خرچ اور اپنے فیملی کا خرچ برداشت کر سکیں. جی جی ہاں اس میں فطرہ میں بھی وہی بات ہے کہ اگر نکالنے والا سید ہے اولاد رسول ہے تو وہ اپنا فطرہ سید اور غیر سید دونوں کو دے سکتا ہے, لیکن اگر نکالنے والا غیر سید ہے تو وہ اپنا فطرہ صرف غیر سید کو دے سکتا ہے. اس نکالنے کے لفظ میں بھی ایک بات کی تفصیل مناسب ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے میرے شریر میں کہ کئی آدمی ساتھ رہتے ہیں, ملازم بھی ساتھ رہتا ہے اور وہ کھانے میں ہمارے شریک سب ہم سید ہیں مگر ہمارا ملازم غیر سید, تو ہم جو فطرہ نکالیں گے تو یہ نہیں کہ آدھا سید ہے اور غیر سید نہیں, نکالنے والا کون, نکالنے والا سید ہے تو جتنے افراد کا فطرہ نکالنا ہے وہ پورا فطرہ اس کا سید کا فطرہ سمجھا جائے گا, کیونکہ رقم ایک سید نکال رہا ہے. اس کے برعکس غیر سادہ کے گھر میں کوئی سید ملازم سب جو نکال رہا ہے نکالنے والا کون ہے, نکالنے والا غیر سید ہے, تو یہ پورا فطرہ جو ہے وہ جس طرح سمجھا جائے گا. تو اس لیے اگر چھ آدمی ہیں گھر میں چھ آدمی ہیں, اگر میں چار سید ہیں دو سید ہیں غیر سید ہیں, تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ فطرہ جو اس سے بدل گیا, نہیں بلکہ نکالنے والے کو اس کی پوزیشن کیا ہے, جو شخص نکال رہا ہے وہ سید ہے تو یہ پورا فطرہ سید کا فطرہ سمجھا جائے گا, کیونکہ ہاتھ سے سید کی نکل رہا ہے, یہ رقم سید کی جا رہی ہے, اور نکلنے والا غیر سید ہے تو پھر یہ فطرہ غیر سید سمجھا جائے گا, کیونکہ رقم نکل رہی ہے ایک غیر سید کے پاس سے. تو اس لیے فطرہ جو ہے وہ جب سید نکالنا ہوگا تو وہ سید اور غیر سید ان کو دے سکتا ہے, اور اگر نکالنے والا غیر سید ہے تو وہ صرف غیر سید کو دے سکتا ہے, سید کو نہیں دے سکتا. اور کوئی بات کسی کے ذہن میں ہے تو پوچھ لیجیے, ورنہ پھر آخری دعا اور اختتام. نو, بلکہ مسلمانوں میں بھی جو مومن ہیں, اسامہ کے چاہنے والے نہ ہوں. جی جی ہاں, جب سال گزر جائے گا تو ہم سب یعنی فوری بازی نہیں, اگر سب چیزوں کے سرٹیفکیٹ آپ کا دو سال بعد پیش ہونے والا ہے تو یہ ضروری آپ اسی سال اس کا نکالیں, بلکہ آپ انتظار کر سکتے ہیں کہ جس سال پیش ہوگا اس سے نکال سکتے. جی ان میں کسی کھانا کسی کے ذمہ نہیں ہے نا, نہیں تو پھر تو وہ الگ ہے, انڈیویجل ایسے پکا ساتھ ہے اس میں سب اپنا اپنا نکالیں گے, کیونکہ کوئی کسی کی لائبلٹی نہیں ہے. ہاں تو جو جس کی لائبلٹی ہو وہ نکالے گا, ورنہ لائبلٹی میں شامل نہیں ہے. صرف دوست ہیں, کمرہ لیا ہوا کرایا تھا, بہت بڑے شہروں میں چار جو بیچلرس ہوتے ہیں وہ مل کے کمرہ لے لیتے ہیں, تو صرف شرکت ہوتی ہے کھانے پینے میں, کوئی کسی کی لائبلٹی نہیں ہوتا. تو فطرہ کے واجب ہے, لائبلٹیز کا واجب ہے کسی اور کا نہیں. جی ہاں, ایسا ہے کہ فطری اعتبار سے چار چیزیں ایسی ہیں جن میں سے جن کو فطرے کے طور پر کوئی بھی شخص نکال سکتا ہے چاہے وہ نہ کھاتا ہو. جو, گیہوں, خرما, کشمش, یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو نہیں بھی کھاتا, جیسے بنگال کا آدمی ہو صرف صرف چاول اور مچھلی کھاتا, جن میں سے کبھی چھوٹے ہی نہیں, نہیں کہا یہ روٹی یہ الگ کرو, یہ بجائے بات لو چاول لو. تو یہ چار بن لو, چار چیزیں, جو, گیہوں, خرما اور کشمش, یہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ چاہے انسان کھاتا ہو یا نہ کھاتا ہو, ان کا فطرہ ان کو بطور فطرہ نکال کے غریب تک پہنچا سکتا ہے, یا یہ یا ان کی قیمت. اگر ان کے علاوہ کوئی چیز دینا ہے تو پھر اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے زیادہ تر کیا کھاتا ہے. یہ چار چیزیں یہ تو کنفرم ہے کہ میں تو کوئی شخص کوئی ایک کی نیت کر سکتا ہے, جیسے ابھی پمفلیٹ میں جو یہاں دیکھ رہا تھا اس میں چاروں کا تذکرہ تھا کہ گیہوں نکالنا چاہیں تو اس کی قیمت اتنی بن رہی ہے, جو نکالنا چاہے اس کی قیمت اتنی بن رہی ہے, کشمش نکالنا چاہے اس کی قیمت اتنی بن رہی ہے, اور اگر خورما چھوارا نکالنا چاہے اس کی قیمت اتنی بن رہی ہے. تو یہ تو کنفرم ہے, کوئی بھی شخص اس میں سے نکال سکتا ہے, وہ چاہے کھاتا ہو یا نہ کھاتا ہو. لیکن جو لوگ ان کے علاوہ کوئی چیز کھاتے ہیں, چاول زیادہ کھاتے ہیں یا باجرا زیادہ کھاتے ہیں یا کوئی اور چیز زیادہ کھاتے ہیں, ان کی غذائی ضروریات کے حساب سے ان میں سے کوئی چیز نکالنا چاہتے ہیں, تو وہاں پر یہ حکم ہے کہ جس چیز کو زیادہ استعمال کرتا ہے اس میں سے نکالے گا. اگر چاول زیادہ استعمال کرتا ہے تو چاول میں سے نکال دے, جو زیادہ استعمال کرتا ہے تو چاول میں سے نکال دے. اور کوئی بات تو سر پوچھ رہے تھے. ہاں اگر آپ اس کے پاس اس لیے جائیں تو میاں آج تو تمہیں میرا فطرہ نکالنا پڑے گا. اگر نیت یہ کر کے گئے تھے تب تو وہ بچ گیا, اس کی جان چھوٹ گئی, کیونکہ جس نیت تھی کہ میرا پاس کام خراب ہو گیا, واجی واپی کرے گا وہ بچ جائے گا. لیکن اگر ایسی صورت نہ ہو, آپ جیسے واقعی اس کے یہاں مہمان کہ چلو بھائی یہ عید میں وہ بھی کرنا ہے میں بھی کرنا ہوں, چلو اس کے ساتھ آج عید گزاریں, تو واقعی آپ اس کے مہمان کہتے آپ کے میں رہتا ہے آپ یہاں رہتے, آپ نے سوچا بھی نہیں یہاں چلا ہوں جس سے میں وہ بیچارا آفٹر میں چلا ہے, کیوں نہیں ہم لوگ چلیں اور ایک ساتھ عید منائیں, ساتھ میں چاند بھی دیکھیں گے, اسی کے یہاں رہیں گے اور اگلے روز نماز عید بھی ساتھ کریں گے, تو ذرا خوشی ہو جائے گی کہ بھائی ہم نے ساتھ ساتھ عید منائی. تو اگر آپ کی نیت یہ تھی کہ بھائی وہ بیچارا چلا ہے میں جا کر ساتھ اس کی عید مناؤں, تب تو ٹھیک ہے, وہ آپ کا بوجھ بھی برداشت کرے گا اور آپ کا فطرہ بھی برداشت کرے گا. لیکن اگر یہ نہیں چلتے پھرتے کہ نہیں آج میں اس کو سکاؤں گا, میں خود چاہتا ہوں نکل اسی پر بازی کر دوں, سب نہیں راضی ہوگا. جی
ایک مہمان رات کو منسٹر کے بعد چاند دیکھ کے اپنے گھر سے سفر کر کے میرے پاس آتا ہے.
نہیں پھر نہیں, پھر نہیں, چاند دیکھنے کے بعد اگر مہمان بھی آتا ہے چاہے رات کافی گزر چکی ہے تو اب فطرہ نہیں راضی ہوگا, کیونکہ چاند رات کے چاند کے وقت جو لوگ موجود ہیں اور واقعی ایکچوئل مہمان کی حیثیت سے ان کا فطرہ واجب ہوتا ہے. ہمارے پاس میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ چاند رات کہیں جانے سے بہت گرج کرتے ہیں, بے ہم جائیں گے تو فکر واجب ہو جائے. عموماً دیکھا میں نے کہ اس کو بہت ترک کرتے ہیں کہ نہیں بالکل چاند رات مت جاتے اس بیچارے فکر واجب ہو جائے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, شام ہونے کے بعد آپ کہیں بھی تفریح گھومنے پھرنے جا رہے ہیں کسی سے ملنے دوستوں کے یہاں چائے بیٹھے ہیں تو اس سے کسی پر فکر واجب نہیں ہوتا. فکر اسی صورت میں واجب ہوتا ہے کہ جو واقع محسوس ہوتی ہے آج میری یہاں مہمان, تو جو کسی کا واقع ایکچوئل مہمان کی حیثیت میں آیا ہوگا تو اپنے سے چاہیے اسے چرچا دے. میں اس شہر میں چاند رات کسی کے یہاں جاؤں کہ میں آج آپ شہر ہوں تو صورت میں واقع مہمان ہوں, تو چاہے اس شہر میں سے آگے مہمان کے طور پر میں نے جیسے مثال رکھ دیا تھا کہ میں بھی کرنا ہوں وہ بھی کرنا ہے کیوں ہم لوگ ساتھ عید منائے, تو یہ واقع نیت ہی مہمانی تھی کہ جس میں واقع وہ مہمان بن گیا. تو اگر واقع مہمان ایک مہمانی کی نیت سے گیا ہے تب تو چاند رات تک پہنچنے کی صورت میں کام کے وقت تک پہنچ گیا تو اس کا فکر واجب ہو جائے گا, اور اگر مہمان کی وجہ سے نہیں ہوتی تقریباً گھومنے پھرنے گیا ہے اور رات کو جیسے ایک دوسرے سے لوگ ملنے چلے جاتے ہیں وہ ملنے چلے گئے تو فکر واجب نہیں ہوگا. بعد میں تو پتا چلے گا, بعد میں پتا چلا تو پھر پتہ چلے گا. جی ہاں اگر آپ ان کو یہ ذمہ دار بنا دیں کہ بھائی یہ سید کا ہے یہ سید کا ہے اور آپ اس سے لوگوں کی مدد کریں تو ٹھیک ہے. ہاں اگر آپ نکال دیتے ہیں اور آپ کے پاس یہ چلا گیا تو کوئی حرج نہیں, وہ جو پہنچنے میں دور ہوتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں. فکر ہے کہ یہاں مستحق تلاش کرنا مشکل ہے وہاں تلاش کرنا آسان ہے, تو آپ نے بھیج دیا تو اب جو بیچ میں راستے میں وقت خرچ اگر ہو جائے اس سے کوئی حرج نہیں. یہی اسی کو عرض کر رہا تھا گیا مہمان نہیں گیا اور کوئی صاحب میرا پہلے کوئی بات نہیں ہے تو پھر آخری دعا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي وسيدي ومولاي بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان بحق الأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليه السلام. خداوند ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یہ مہینہ رحمتوں کا برکتوں کا نزول قرآن کا مہینہ ہے, پالنے والے ہمیں اپنی رحمت اور برکت کو سرفراز فرما, ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. پالنے والے اس ایام میں یہ ماہ مبارک میں جتنے ایام باقی رہ گئے ان میں بھی ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمانا, روزے رکھنے نمازیں پڑھنے تلاوت کلام پاک کرنے اور دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمانا. اے پالنے والے مشرق و مغرب میں جہاں جہاں رحمان زندگی گزار رہے ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما, تمام حاضرین کو فرزن فرزن ان کے دینی و دنیاوی مقاصد میں کامیابی عطا فرما. پالنے والے ہر شخص اپنے دلوں میں کچھ تمنائیں رکھتا ہے, پالنے والے جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو بیمار انہیں شفا کامل عطا فرما, جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما, جو صاحبان اولاد ان کے اولاد کو ترقی و کمال تک پہنچا, جو اولاد سے محروم ہیں انہیں اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما, جن کے یہاں بیٹیاں ہیں اور بیٹے کی تمنا ہے انہیں بیٹے کی سعادت اور نعمت عطا فرما. اے پالنے والے جو لوگ اپنے بچوں کی شادیوں کے سلسلے میں کسی پریشانی کا شکار ہوں کی پریشانیاں دور فرما. اے پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے مملکت پاکستان اور شہر کراچی سے دہشت گردی کا خاتمہ فرما, وہاں امن و امان قائم فرما, حسینیت کے پرچم کو ساری دنیا میں بلند فرما, مقدس مزارات کی حفاظت فرما, ہم سب کو ان کی زیارت کا شرف عطا فرما, روز محشر ہم سب کو محمد والے محمد کی شفاعت نصیب فرمانا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آمين.